6 فروری 2018 جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ مغرب کا خطاب ہو رہا ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على
سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں, ابھی آپ نے اعلی حضرت کی مشہور زمانہ لکھی ہوئی یہاں سنی. ایک ہے لفظ پھرنا,
جی,
جو اسناد میں یہاں سے وہاں تک موجود ہے.
جی,
وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں.
جی,
پھرتے ہیں, پھرتے ہیں, پھرتے ہیں.
جی,
یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ ہر جگہ لفظ پھرنے کو نئے نئے معنی میں استعمال کیا.
بے شک
فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. لالہ زار اس گارڈن کو کہتے ہیں جس میں سرخ رنگ کے ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک پھول ہی کا نام ہے لالا. وہ سرخ ہوتا ہے, پتیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں, اور اس کے پھول ایسے تھوڑا سا لمبوترے سائز کے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت لگتے ہیں. جس گارڈن میں وہ پھول ہوتے ہیں اس کو لالہ زار کہتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, یعنی ایسے باغ اور گارڈن کی طرف وہ مصطفیٰ پھر رہے ہیں. پھرنے کے معنی منہ کر لینا. ایک ہے پھرنے کے معنی میری طرف پھر گیا, کیا مطلب
دیکھا رہا,
میری طرف اس نے منہ کر لیا. ارشاد فرماتے ہیں اے لالہ زار تیری طرف مصطفیٰ کا منہ ہو رہا ہے, تیری طرف مصطفیٰ متوجہ ہو گئے. اب ایک ہے بہار, اگر گارڈن مرجھا جاتا ہے اور بہار کا کلائمیٹ اور ویدر موسم آتا ہے تو ہر پتی ہری اور ہر کلی کھل جائے گا.
جی,
تو بہار جو ہے وہ باغ کو پرفضا بنا دیتے ہیں.
بے شک
وہاں کے مرجھائے ہوئے پتوں کو ہرا کر دیتے ہیں, کلیوں کو پھول بنا دیتی ہے. یہ ہے بہار کا کام.
جی,
یعنی بہار کی وجہ سے باغ میں تازگی آ جاتی ہے.
بے شک
اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اب یہاں پھرنے کے معنی یہاں
پلٹ
وہ منہ کرنا نہیں ہے. کسی کی حالت اگر خراب ہے, غریب ہے اور مالدار ہو گیا تو اس کے کہتے ہیں اس کے دن پھر گئے. یہاں پھرنے کے معنی انقلاب آ جانا. اب وہاں پھرنے کا معنی اور جو اہل ذوق ہوں گے ان کو مزہ.
بے شک بے شک
وہاں منہ کرنا اور دوسرے مصرعے میں پھرنے کا مطلب انقلاب آ جانا, چینج ہو جانا. غریب تھا مالدار ہو گیا تو کہتے اس کے دل پھر گئے.
جی,
اسی طرح اعلی حضرت فرماتے ہیں اے بہار تو باغوں میں گارڈن میں جاتی ہے تو اس گارڈن میں چینجنگ اور بہار آتی ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس گارڈن کی طرف منہ کرتے ہیں وہاں بہار میں بہار آ جاتی ہے، بہار میں جانا جاتی ہے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار
پھرتے
ہیں، تیرے دن اب اے بہار پھرتے ہیں. اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
مارتے
تاجدار پھرتے ہیں. فرماتے ہیں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کا مانگنے والا بھکاری اور شاعر ہوں، لیکن اے دوستو وہ گلی کون سی ہے؟ مانتے تاجدار پھرتے ہیں. یہاں پھرنے بمانے چکر لگانا.
جی
یہاں پر بڑے بڑے بادشاہ تاجدار جو اپنے سروں پر تاج رکھتے ہیں وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے مصطفیٰ کی گلی میں چکر لگاتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانتے تاجدار پھرتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں. یہاں پھرنے کے معنی چکر ہیں. اور پھر کیا پڑھا تھا؟ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. یعنی جہاں چراغ جلتا ہے پروانے چھوٹے چھوٹے کیڑے وہ وہاں آ کر کے نثار ہوتے ہیں. یہاں پھرنے کے معنی میں نثار ہونے قربان ہو جانے کے. فرماتے ہر چراغ مزار پر قدسی یعنی فرشتے، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. جیسے کہ پروانہ شمع پر قربان ہوتا ہے ویسے فرشتے مصطفیٰ کے چراغ پر پروانہ وار. ایک ایک پھرنے کے معنی میں ایک جیسا نہیں ہے، سب الگ الگ ہے. ابھی میں اس کی تفصیل بیان کرنے نہیں بیٹھا. میرے عزیز پڑھ رہے تھے اور میں جھوم رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا اردو ادب کتنا اونچا ہے. ایک لفظ کو سینکڑوں معنی میں آپ نے اس لفظ پھرتے ہیں کا
استعمال
کیا. ہاں وہ کیا شعر ہے؟ جان ہے
جان
کیا نظر آئی، جان ہے جان کیا نظر آئی، جان ہے مصطفیٰ کیا ہے؟ جان ہے، روح ہے. اور روح کسی کو نظر آتی ہے؟ ہجرت کے وقت دشمن ادھو کفار حضور کو ڈھونڈنے نکلے. فرماتے ہیں اے دشمنوں کیا مصطفیٰ کو تم ڈھونڈ پاؤ گے؟ وہ تو روح کی طرح ہے اور روح کسی کو نظر آتی ہے؟ کیوں ادو غار پھرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آ رہا ہے، کیوں ادو گردے غار پھرتے ہیں؟ وہ یہاں آ کر چکر کیوں لگاتے ہیں؟ مصطفیٰ تو جان ہے اور جان جب بدن کے غار میں رہتی ہے تو جان نظر نہیں آتی. یہ بدن ایک گفا کی طرح ہے، جان کہاں رہتی ہے؟
اندر
گفا میں. حضور اس غار کے اندر ہیں، گفا کے اندر ہیں. انگریزی میں گفا کو کیا کہتے ہیں؟ ٹنل.
کیوں
جیسے یہ ایک ہمارا بدن باڈی جو ہے کیوں کی طرح ہے اور اس میں روح ہے. اب آپ اس بدن کے ارد گرد گھومو گے تو یہ اندر جو رہنے والی روح ہے وہ نظر آتی نظر آئے گی؟
ہرگز
نہیں نظر آئے گی. اگر یہ نظر آتی تو بدن آپ کا آپ کی باڈی اسٹریچر پر اور بستر پر ہوتی، جان نکل جاتی تو ماں باپ اس روح کو پکڑ کے پھر اندر ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روح کو اس لیے نظر نہیں آنے والی چیز بنا لی ہے. مصطفیٰ جان ہے، جان کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم،
بے شک
نبی جو ہے زیادہ قریب ہیں مسلمانوں سے ان کی روح سے،
بے شک
روح جتنا تم سے قریب نہیں ہے مصطفیٰ اس سے زیادہ تم سے قریب ہے،
بے شک
لیکن کسی کو نظر نہیں آتے، جو چیز سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اپنی انگلی کو ایسے اٹھائیے نظر آتی ہے
جی،
نزدیک کرتے جائیے اب اس کی شکل بدلتی جائے گی، بالکل قریب آئے گی اور مشکل سے نظر آئے گی، اور اندر اگر گھسا دیجیے انگلی کو
نظر ہی نہیں آئے گی،
انگلی نظر آئے گی، اتنی دور تھی تو نظر آ رہی تھی اور قریب سے قریب تر انگلی آئی تو اب نظر نہیں آتی. تو مصطفیٰ تو دور نہیں ہیں، اتنے قریب ہیں کہ قریب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا. حاضر بولتا حاضر ناظر کیسے ہیں؟ وہ اتنے قریب ہیں کہ تم کو تمہاری انگلی آنکھ میں حاضر ہو جائے تو آنکھ میں انگلی حاضر ہونے کے بعد بھی تمہاری انگلی تم کو نظر نہیں آئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ،
بے شک
جب وہ جان ہیں اور بوڑھے کے اندر ہیں تو اے دشمنوں اے کافروں تم بھوکتے ہو، جاؤ جاؤ جاؤ، وہ جان ہے جان نظر نہیں آتی،
بے شک.
میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے آل و اولاد پورے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اس کا ہے ترجمہ. اللہ تعالی نے ہم کو ڈیوٹی عطا فرمائی ہے، ایک ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ہم بھی جہنم سے بچیں، اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آل و اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں،
بے شک
یہ ذہن میں بات آگے. دیکھیے ڈیوٹی ایسی چیز ہے کہ اس ڈیوٹی کو ڈیوٹی والا اگر پوری کرتا ہے تو جس نے ڈیوٹی دی ہے بہت خوش ہو جاتا ہے،
بے شک.
آپ کا آفیسر آپ کو اس نے ڈیوٹی دی، آپ نے اس کی پوری ڈیوٹی پوری کر دی، کام پورا کیا، آفیسر کے دل میں آپ کی وقار اور عزت بڑھ جائے گی، پروموشن کا وقت آئے گا فوراً پروموشن ہو جائے گا. یہ بہت محنتی ہے، جو کام ہم بتاتے ہیں وہ اسے پورا کرتا ہے. مسلمانوں کو کسی آفیسر نے ڈیوٹی نہیں دی ہے، رب العالمین نے ڈیوٹی دی. ایک ڈیوٹی تو یہ دی ہے تم جہنم سے بچو، اور دوسری ڈیوٹی یہ دی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں گے، یہ دوسرا پرابلم ہم کو سولو کرنا ہے اور سنجیدہ ہو کر سننا ہے. ہم جہنم سے کیسے بچیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے پاس دو آپشن ہے، ایک ہے مسلمان ہونا، عقیدے والا ہونا، دوسرا آپشن ہے عمل کرنا. نماز، روزے، حج، زکات، یہ سب عمل ہے، اور ایک ہے عقیدہ. عقیدہ جو ہے یہ آپشن ہے جہنم سے بچنے کا، اور عمل نماز روزہ یہ بھی ایک آپشن ہے جہنم سے بچنے کا. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے دونوں آپشن میں سب سے امپورٹنٹ آپشن کیا ہے؟
عقیدہ.
ہاں اگر عقیدہ ہے تو ٹوٹا پھوٹا عمل بھی تم کو جنت میں لے جائے گا،
بے شک.
اور عقیدہ ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، تو اچھے سے اچھا عمل تم کو جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ جہنم میں لے جائے گا،
بے شک.
یہ اپنے ذہن میں بات رکھ لو، عقیدہ نظر نہیں آتا. جیسے اعلی حضرت نے فرمایا جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان نظر نہیں آتی ہے، جیسے آپ کی باڈی میں جان ہے، آپ کی جان اور روح کسی کو آج تک نظر نہیں آئی ہے، لیکن عمل
نظر آتا ہے،
سب کو عمل نظر آتا ہے، بدن سب کو نظر آتا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی روح کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن سب کی باڈی سب کو نظر آ رہی ہے، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے بدن، لیکن باڈی نظر آنے کے باوجود باڈی کو جو اسٹرانگ رکھتی ہے، باڈی کو سڑنے سے بچاتی ہے، باڈی کو زندہ رکھتی ہے، وہ اصل میں ہے روح،
بے شک.
اور اگر روح جب تک ہے، بیمار سے بیمار بھی آدمی ہو گھر میں رکھا جاتا ہے، اور خوبصورت سے خوبصورت پہلوان ہو روح نکل جاتی ہے، تو اب اس کو گھر سے نکالنے کا انتظام کیا جاتا ہے، جلدی سے کفن لاؤ، گڈھا کھودواؤ، قبر کھودواؤ، اس کو باہر نکالو. کوئی ماں اپنی اولاد کو مرنے کے بعد گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہی ماں جب بچہ رات کو 12 بجے تک نہیں آتا تو بستر سے اٹھ کر کے اس کا انتظار کرتی تھی، تب دروازے کو بار بار دیکھتی تھی، اب میرا لاڈ آ رہا ہے، اب میرا لاڈ آ رہا ہے، رات رات بھر جاگ کر بچے کا انتظار کرتی تھی، اور مرنے کے بعد وہی ماں اپنا المیرا کھولتی ہے، پیسے نکالتی ہے، لے جاؤ کفن لاؤ، قبر کھودنے والے کو پیسے دو اور نہلانے والے کو بلا کر لاؤ، گاڑی پر لاؤ اور جس چیز پر چاہو لاؤ اور یہ پیسے دے کے چلے جاؤ. اے ماں تیری محبت کہاں گئی؟ وہ بیٹا نہیں آ رہا تھا تو رات بھر جاگ رہی تھی، آج کیا ہوا ہے کہ تجوری سے پیسے نکال کر اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکالنے کا انتظام کر رہی؟ آخر یہ چینجنگ کیوں ہوئی؟ ماں کہے گی جب میں نے انتظار کیا تھا بچے کے آنے کا تو وہ زندہ تھا، اب اس کو گھر سے نکالنے کا انتظام کر رہی ہوں تو یہ اب مر چکا ہے. مرنا کسے کہتے ہیں؟ بدن سے روح نکل جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے. اس گورے گورے گاڑ سے، خوبصورت بال سے محبت نہیں ہے، ہماری پھولی ہوئی چھاتیوں سے محبت نہیں ہے، ہماری دولت سے محبت نہیں ہے، ایک روح ہے جس سے محبت ہے، وہ بدن میں ہے، بیمار بھی ہو گیا ہے تو گھر میں رکھا جاتا ہے، پہلوان خوبصورت ہے، روح نکل گئی تو گڈھے میں دبا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے دوستو، عقیدہ روح کی طرح ہے اور عمل بدن کی طرح. عقیدہ روح کی طرح ہے اور بدن عمل کی طرح ہے. عمل بدن کی طرح ہے. جس طرح بدن خوبصورت سے خوبصورت ہو اور جان نکل گئی تو گڈھے میں، غیر مسلم ہے تو آگ میں جلا دیتا ہے، اسی طرح اچھے سے اچھا عمل کسی کا ہو، خوشنما عمل ہو، بڑا پاکیزہ عمل ہو، اور عقیدہ اس کا عقیدہ ختم ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، تو ایسے عمل کو اللہ پیار نہیں کرے گا.
بے شک
جس طرح ماں باپ اپنے خوبصورت بیٹے کو اس وقت پیار کریں گے جب اس میں روح ہے، روح نکل گئی تو کوئی بدن سے پیار نہیں کرتا ہے. سن لو، اسی طرح سے اس عمل سے اللہ کو پیار ہے جس میں محبت رسول کا عقیدہ موجود ہو. اگر رسول کی محبت کی روح نکل گئی تو رب ارشاد فرماتا ہے، عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیہ.
بے شک
اللہ تعالیٰ کے ہاں بروز قیامت لوگ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عاملتن، بہت سے لوگ آئیں گے خوب عمل والے ہوں گے، ناصبتن، دنیا میں خوب محنت کر کے آئے ہوں گے، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا انتظام، دن رات خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات عمل کر رہے ہیں، یہ دو کام کر کے آئیں گے، تسلا نارن حامیہ، لیکن میں ان کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں ڈالوں گا. سوال ہے، عمل تو جنت میں لے جانے کے لیے تھا، یہ عمل جہنم میں کیوں لے جا رہا ہے؟ یہی مجھے بتانا ہے. یہ عمل جہنم میں اس لیے لے جا رہا ہے کہ رسول کی محبت کا جو عقیدہ تھا اس کے دل سے نکل چکا. تو ایسا عمل رب العالمین فرماتا ہے میں جہنم میں ڈال کر کے جلا دوں گا.
بے شک
وہاں کوئی بچانے والا ہے؟ کوئی لیڈر یونین کا لیڈر ہے؟ کوئی پارٹی ایسی ہے کہ حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کرنے والی پارٹی وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آ کر کہے مولا یہ بہت بڑا عمل عامل تھا, بہت بڑا نمازی تھا, جنت میں بھیج دے. رب العالمین کے ہاں کسی کا ایجیٹیشن نہیں چلے گا, کسی کا انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہیں چلے گا. وہاں تو جبریل کی یہ حالت ہوگی. قرآن فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. روح زمین اور سارے فرشتے چپ چاپ کھڑے رہیں گے, لا یتکلمون بول نہیں سکے.
اللہ اکبر.
فرشتوں کی یہ حالت ہے تو کسی حضرت جی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کے سفارش کرے گا؟ کوئی وہاں بول نہیں سکے گا. سارے نبی نفسی نفسی پکاریں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج اٹینشن, اپنے آپ کو تیار کر لو, آج لے ان کی پناہ,
آج
مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا, اگر تو مانے گا تو وہ نہیں مانیں گے, آج مان لے تو کل قیامت میں وہ مانیں گے. ہر جگہ ماننے کا ایک اسٹینڈر ہے, دنیا تمہارے ماننے کا وقت ہے, اور آخرت میں مصطفیٰ مانیں گے. اگر یہاں تم نہیں مانو گے, وہاں جا کے مان لو گے ہاں وہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے, وہ تو غیب دان ہے, وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ شفیع محشر ہیں, وہاں سب مانیں گے. ابو جہل بھی مانے گا لیکن مصطفیٰ نہیں مانیں گے, رب العالمین نہیں مانیں گے. اب مانے گا, اگر مان لے مصطفیٰ کی عظمت کو تو قیامت میں سب مانیں گے. غوث بھی مان جائیں گے, خواجہ بھی اپنی چادر میں چھپا لیں گے, مصطفیٰ شفاعت کے لیے انا لہا کہیں گے. اس لیے جہنم سے بچنا ہے تو عقیدے کو بچانا, یہ سب سے پہلا کام ہے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں دو جماعتیں تھیں, ایک صحابہ کی تھی اور ایک منافقین کی تھی. یہ دونوں کے دونوں مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. منافقین بھی پڑھتے تھے نماز مسجد نبوی میں, حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے, دونوں ایک صف میں کھڑے رہتے تھے. لیکن صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اور اسی صف میں عبداللہ بن عبی بن سلول کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. اس کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائے گا. حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو جائے گا جہنم میں. آج لوگ بولتے ہیں مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, تم لوگ اسے کافر کہتے ہو. ہم نہیں کہتے کہ ہماری کیا حقیقت, ہم کسی کو کافر کہتے ہیں. رب کافر پر جس کو اللہ کافر کہے ہم اس کو کیوں ویلکم کر کے سینے سے رکھائیں؟ یہ تو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. بولتے آج مل جل کر رہنے کا کام ہے. کیا اس زمانے میں مل جل کر کے رہنا نہیں چاہیے گا؟ اس وقت تو مکے کے کفار دشمن تھے, یہودی دشمن تھے, عیسائی دشمن تھے, مجوسی دشمن تھے, مٹھی بھر مسلمان تھے
جی.
اور ساری دنیا کی حکومتیں مسلمانوں کو مٹانا چاہتی تھی. اس وقت رب کو چاہیے تھا معاذ اللہ کہ منافقوں سے کہتا اے منافقوں, اور رسول سے فرماتا اے میرے حبیب ان کلمہ پڑھنے والوں کو بھی ملا لیجئے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو ملا لو, نمازیوں کو ملا لو, بلکہ ارشاد فرمایا سورہ منافقین اٹھا کر دیکھو ہم الگ یہ تمہارے دشمن ہیں, ان کی صحبتوں سے دور. یہ عجیب دنیا آ گئی ہے. مل جل کر رہنا جہاں سب سے زیادہ ضرورت تھی، سارے منافقوں سے سارے دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا، تو رب فرماتا ہے ان سے دور رہنا، اور یہ کہتے نہیں مل جل کر کے رہو، سب سے قریب ہو کر کے رہو، ایسا نہیں چلے گا، صحابی صحابی ہے، وہابی
وہابی،
دونوں میں ڈفرینس ہے. اور سنو، منافق تو اپنی جگہ پر ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا صحابی ہے، عقیدت مند ہے، اگر اللہ کی راہ میں اس نے ایک گیہوں اور جو کے دانے کے برابر خیرات کیا، جو جانتے ہیں، گیہوں جانتے ہیں جس کی روٹی کھائی جاتی ہے، ایک گیہوں کے دانے کے برابر اگر راہ خدا میں ایک اللہ کا عقیدت مند اور نبی کا دیوانہ خیرات کر دے، اور دوسرا جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو حضور فرماتے ہیں جو ثواب ایک گیہوں کے دانے کے خرچ کرنے کا رب صحابی کو دے گا وہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا. آخر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کے ساتھ زندگی میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، اور غیر صحابی مومن ہے لیکن نبی کا دیدار نہیں کیا، تو اس کی خیرات اور ایک صحابی کی خیرات، ایک گیہوں کا دانہ خرچ کر رہا ہے اور ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن صحابی کا ایک دانہ خرچ کرنا وہ ثواب رکھے گا کہ یہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے اس کو نہیں پا سکتا ہے. ایک صحابی کے عمل میں اتنی قوت کیوں پیدا ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا. اس نے نہیں دیکھا تو پہاڑ خرچہ کرے تو وہ ثواب نہ ملے، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا جو خرچہ کر دے تو اس سے زیادہ ثواب پا جائے. یہ ڈفرینسز کیوں ہے؟ صرف ایک کی نگاہ میں جلوہ مصطفیٰ ہے اور دوسرے کی نگاہ میں زندگی میں مصطفیٰ کا جمال نہیں دیکھا ہے، تو ثواب میں اتنا ڈفرینس ہو گیا. پھر یہ کہا جائے کہ صحابی ہمارے جیسے ہیں، ہم ان سے عمل میں بڑھ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا میرے دوست. اپنی زندگی کو پہلے تولو کہ ہم کیا ہیں، اور صحابہ کرام کی عقیدت کو دیکھو کہ کیا ہیں. یہ ہے عقیدہ. عقیدہ نظر نہیں آتا، رسول کا دیدار نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کی محبت نظر نہیں آتی، لیکن اس کا پاور بہت زیادہ ہے. وہ پاور فل نگاہ ہے جس میں مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں. تو ہمارے لیے جہنم سے بچنے کے آپشن میں دو آپشن تھا، ایک عقیدہ اور ایک عمل. تو عقیدہ اگر ہے تو وہ تو بہرحال اچھا عقیدہ جنت میں جائے. اس کی ایک مثال دیکھی، ایک کافر آیا اور حضرت مولانا کے پاس بیٹھ کر کے کہا میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں کفر سے بیزار آ گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. حضرت کو خوشی ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا کر اسے ایمان میں داخل کر لیا. خوش ہو گئے سب لوگ. وہ نیا مسلمان اٹھا، چند قدم چلا، ٹھوکر کھا کے گرا، ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا. بولے اب کہاں جائے گا؟
جنت میں. جنت میں
اس نے عمل تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دیا، کچھ بھی نہیں کیا. ابھی ایک منٹ پہلے صرف کلمہ پڑھ کے مومن بنا، ٹھوکر کھا کے گرا اور وہ مر گیا. اب سارے مسلمان جو نہیں بھی کسی کے جنازے میں آتے ہیں سن کر کے جنازے میں آئے ہیں بہت اچھا تھا جنتی ہے چلو جنازے میں شریک ہو جاؤ یہ ایمان والا تھا عمل والا نہیں تھا جنت میں پہنچ گئے مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ یہ جنت میں جانے کا دیش ہے اور جہنم سے بچنے کا سب سے امپورٹنٹ یہ آپشن ہے اب ایک شخص پڑھا لکھا عالم مفتی مفسر سب بن گیا لیکن ایک دن بیٹھے بیٹھے کتاب لکھ رہا ہے اور کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں
معاذ اللہ
حضور مر کر مٹی میں مل گئے
معاذ اللہ
اس کو استنجا لگی یہ لکھنے کے بعد اور وہ اٹھا ٹھوکر کھا کر کے اونے منہ گرا اور ہارٹ فیل ہو گیا اب
جہنم میں جائے گا
7 سال اس نے عمل کیا اور ایک دن حضور کی بے ادبی کی اور فوراً مر گیا توبہ نصیب نہیں ہوئی خدا کی قسم جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا جہنم کا دروازہ کھل جائے گا سارا عمل اس کا ختم ہوا منصورہ عقیدہ خراب ہو گیا سیدھے جہنم میں ڈھال دیا جائے گا اور میں لتن نہ سے لتن کسرا نارن آ گیا
بے شک
اے مسلمانوں سنیوں آج کا زمانہ بڑا کٹھن آ گیا ہے سب کو ایک ہی دعوت دی جاتی ہے مل جل کر کے رہو مل جل کر کے رہو اور قرآن کہتا ہے نہیں مل جل کر کے رہنا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے ہمن ادو فہذر ہوں یہ بد عقیدہ منافق تمہارے دشمن ہیں ان کی صحبت سے بچے نماز تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی کان کھول کر کے سن روزہ تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا کان کھول کر کے سنو تمہارا حج تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا کان کھول کر کے سنو جب عقیدہ اگر صحیح ہے تو جنت میں لے جانے کے لیے درود و سلام بھی جنت میں لے جائے گا اور تمہاری نماز بھی جنت میں لے جائے گی نماز انتظار کرتی ہے کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے اسی کے ساتھ روشنی بن کے قبر میں جائے
بے شک
عقیدہ اگر صحیح ہے تو جنت ملے گی عقیدہ بگڑ گیا تو یہ عمل آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے گا رب کی بھی ہوئی ڈیوٹی ہے کہ انفسکم واہلیکم نارا اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ تو اس میں آپشن نمبر 1 عقیدے کو بچاؤ جہنم سے بچ جاؤ بچوں کو غلط صحبتوں سے بچاؤ تمہارے بچے جہنم سے بچ جائیں گے آج بہت سے مسلمان کیا ہے وہابیوں کے مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے ان کی قرأت اچھی ہے تجوید اچھی ہے ارے میاں تجوید اچھی ہے اور اس تجویز کے اچھے ہونے پر تم نے اپنے بچے کو ان کے پاس بھیج کر کے ایمان خراب کر دیا ہم تو کہتے ہیں ایسے علم سے جہالت اچھی ہے
بے شک
بچوں کو جاہل رکھنا ثواب ہے بدعقیدوں کے پاس پڑھانا جہنم میں بھیج دینے کا یہ راستہ ہے آپشن ہے اس لیے اپنے بچوں کو اپنے علماء اپنے اماموں کے پاس پڑھاؤ اور وہ تمہارے بچوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں
بے شک
اس لیے دو ڈیوٹیاں ہیں ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اپنی آل و اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں اس کا مطلب یہ نہیں صرف عقیدہ آپ صحیح کر لو اور نماز چھوڑ دو یہ اسلام کا مطلب نہیں ہے یہ مسلک اعلی حضرت نہیں ہے عقیدہ پہلے بچاؤ اور پھر
عمل
بھی بچاؤ
بے شک
اس لیے کہ عمل جو ہے عقیدے کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالی نے بدن میں روح پیدا کی اور یہ بدن کیوں رکھا اس روح کی حفاظت کر رہا اور اللہ کا حکم وہاں نکل گئی تو اب یہ چھلکا ہو یہ سڑنے لگے گا جس طرح سے آپ بنانا کھاتے ہیں بنانا جو ہے اندر جو گودا ہے وہی امپورٹنٹ ہے نا
بے شک
اور اوپر کا چھلکا یہ بھی اسی بھاؤ میں بکتا ہے بنانا اندر کا مغز اور گودا جو ہے اگر وہ صحیح ہے تو اوپر کا چھلکا اگر تھوڑا کالا پیلا دھبا لگ گیا وہ بھی اسی قیمت میں بکتا ہے اور اگر چھلکے کو الگ کر لیا جائے گودے کو الگ کیا جائے تو چھلکا کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں سوائے بیل بکری کے کھانے کے اس لیے عقیدے کے ساتھ عمل کا چھلکا بھی رکھو. جہاں عقیدہ رب کی بارگاہ میں جس قیمت میں بکے گا اسی قیمت میں تمہارے سجدے بھی بک جائیں گے, وہ بھی جنت میں. اس لیے نماز بھی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی پھل بغیر چھلکے کے نہیں پیدا کیا ہے. اسی طرح کوئی مسلمان وہ ہے, کوئی مسلمان بغیر عمل کے پروردگار عالم قبول نہیں فرمائے گا. چھلکا بھی سلامت ہو اور بوڑھا بھی سلامت ہو, عقیدہ بھی سلامت ہو, عمل بھی سلامت ہو, یہ ہے سچا مسلمان. یہ نہیں کہ صرف ہم نیاز فاتحہ کر کے اور اپنی ذمہ داری پوری کر لے. نہیں, نماز روزے بھی, حج اور زکات بھی, نیک عمل بھی اور مصطفیٰ کی عقیدت بھی, یہ دونوں کا کمبنیشن ہوگا, جنت کا دروازہ کھل جائے گا. اور جب تم جاؤ گے تو وہاں فرشتے جنت کے مین گیٹ پر کھڑے ہو کر کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, آؤ السلام علیکم خوش آمدید ویلکم, جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے. اس لیے میرے دوستو نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں سے دور مت رہو. جس دن مسجدوں کو تم نے آباد کرنا شروع کیا, خدا کی قسم اللہ تمہارے گھروں کو بھی آباد کرے گا, تمہارے کاروبار کو بھی آباد کرے گا. عقیدہ امپارٹنٹ ہے اور عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ تمہارا عمل ہے. عمل کو بھی صاف ستھرا رکھو. قرآن اصل ہے, اس پر جسدان اور کپڑا لپیٹتے ہو. یہ کپڑا کیوں محترم بن گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے کتاب کا کور بن گیا ہے. اس لیے ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگاتا, اور قرآن اٹھانے کے بعد پہلے کپڑے کو چومتا ہے, بعد میں قرآن کو چومتا ہے. یہ کور کی بھی بڑی حیثیت ہے. ایمان اچھا ہے اور عمل ہمارا ایک جزدان ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اٹھو گے تو تمہارے عمل کو فرشتے چومتے نظر آئیں گے کہ اس کے اندر محبت رسول کا عقیدہ. تو عمل کی بھی حفاظت کرو اور عقیدے کی بھی حفاظت کرو. تم بھی ان کی صحبت سے بچو اور ان بچوں کو بھی ان کی صحبت سے بچاؤ, تاکہ تم اپنی پوری ڈیوٹی پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو. وما علینا الا
البلاغ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس مبارک مجلس کو قبول فرما دے, ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ عقیدے کی حفاظت اور عمل کی حفاظت کا ہمیں سچا جذبہ عطا فرما. اس مسجد کی تعمیر کا پلان بن چکا ہے مولا, مسلمانوں کے دلوں کو اس کی امداد اور اس کے تعاون کی طرف پھیر دے. پروردگار عالم غیب سے اس کے تعمیری اسباب کو مہیا فرما کر اس کام کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کے اسباب پیدا فرما. الہ العالمین کرم فرما, رحم فرما, ہم سب کو ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر, گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ فرما. جو لوگ اس جلسے پاک میں حاضر ہیں یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما, سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. الہ العالمین بے روزگاروں کو روزی دے دے, روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں دے دے, بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما, بے شادی شدہ ہماری بچیوں کو پروردگار عالم غیب سے ان کی شادی بیاہ کے انتظام فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں کی, ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہم کو گمراہوں کی صحبتوں سے محفوظ فرما کر ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی سچی محبت کا چراغ جلا دے. اسلام سنیت اور مسلک پر ثبات قدمی عطا فرما. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو زبان جاری ہو لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا